طبیعت ہو رہی ہے کہ جو نماز کا مذاکرہ آخر میں ہوتا ہے اس کو پہلے کر لیں تاکہ خوب بشاشت میں ہو جائے. سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا یہ واجب ہے, لیکن ایک اہم مسئلہ ہے, اس مسئلے کو ذکر کرنا نہایت ضروری ہے, وہ یہ کہ جب امام کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جب امام نماز پڑھ رہا ہو اور تلاوت کر رہا ہو تو کیا ہم اس وقت تلاوت کریں گے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا, کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا, کہ جب قرآن مجید کی قرآت کی جائے, اس سے مراد یعنی نماز میں قرآن ہے, تو اس تم غور سے سنو اس کو. تو پتہ چلا کہ جس وقت امام نماز پڑھائے اور قرآت کرے, تلاوت کرے قرآن مجید کی, اس وقت خاموش رہنا چاہیے, خاموشی سے تلاوت سننی چاہیے. سورہ فاتحہ اسی کی طرف سے, وہ جو پڑھے گا وہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی. یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے اور ہم اسی پر عمل کرتے ہیں. زیادہ چاہے سری نماز ہو یا جہری نماز ہو, دونوں کے اندر خاموش کھڑا رہے گا. اچھا, باقی ہر نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا, جیسا کہ کل ذکر کیا تھا کہ واجب ہے, قرآن مجید کا پڑھنا فرض ہے اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر رکعت میں واجب ہے, لیکن فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے, اس میں واجب نہیں ہے. اس میں فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سنت ہے, باقی جتنی نمازیں ہیں سب میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے. اور امام جب ولوالین کہے تو آہستہ آواز میں آمین کہنا یہ بھی سنت ہے. مولانا یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے, مختصر عرض کر دیتا ہوں, کیونکہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے, حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں, اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں, کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں, بس اپنے کام سے کام رکھو, اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں, کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں. کیونکہ الحمدللہ ہم جس مسلک پر عمل کرتے ہیں, جن باتوں پر عمل کرتے ہیں, وہ ایسا نہیں کہ منہ اٹھا کے چلی آئیں, محقق شدہ باتیں ہیں, تحقیق شدہ باتیں ہیں, اور قرآن پاک حدیث پاک کی روشنی میں, فقہ کے مسائل کی روشنی میں ہیں. لہذا کوئی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں ہے. تو اس آمین کے مسئلے پر مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ, شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے, شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے, تو ایک زمانے میں انہوں نے آمین بالجہر شروع کر دی, یعنی ولوالین پر جو آمین کہتے ہیں زور سے بلند آواز سے کہنا شروع کر دی. تو کسی نے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کو جا کر بتا دیا کہ حضرت مولوی اسماعیل تو آج کل آمین زور سے کہتے ہیں. تو مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ان سے جا کر کہہ دو کہ آمین کو آہستہ بولے, یہ تحقیق ہے. وہ پوچھا کہ جاؤ ان سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں, وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ آمین بالجہر کہنے کی سنت ترک ہو رہی ہے, چھوٹ رہی ہے, یہی مسئلہ پیش کیا جاتا ہے نا, یہی بحث کرتے ہیں. اللہ اکبر, شاہ صاحب کو بھی بات نقل کر دی جا کر. بس شاہ صاحب نے جب بات سنی فرمایا اللہ اللہ, ہم تو سمجھے تھے کہ مولوی اسماعیل عالم ہو گئے ہیں, ان کو تو ابھی تک اتنا بھی نہیں پتا. فرمایا کہ جب دو سنت کا مقابلہ ہو, ایک ہی کام میں دو سنت ہو, دو سنتیں موجود ہو, تو ایک سنت پر عمل کرنا وہ دوسری سنت کو متروک کرنا نہیں کہا جائے گا. لہذا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین آہستہ بھی فرمائی ہے, زور سے بھی فرمائی ہے. اب اب ہمارے حضرات یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ پہلے آمین زور سے فرماتے تھے پھر بعد میں آہستہ کہنے لگے، اور ابتدا میں زور سے اس لیے فرماتے تھے تاکہ لوگوں کو تعلیم ہو جائے کہ جب ولاظالین کہے تو آمین کہنا چاہیے، اور پھر اگر آمین ہے زور سے کہنا، اگر کوئی زور سے کہتا ہے اگر وہ حدیث شریف پر سنت کی نیت سے عمل کرتا ہے تو کوئی منع نہیں کرے گا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک ہے آمین کو زور سے کہنا اور ایک ہے آمین کی اذان دینا، تو آمین کو زور سے کہنے سے تو منع نہیں کریں گے، اگر کوئی شوق ہے جو عمل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم منع نہیں کرتے اس کو، میرا تو اصول ہے یہ، کیوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بیچارہ سنت پر عمل کرنے کی نیت سے کر رہا ہے، لیکن یاد رکھے جو آہستہ آمین کر رہے ہیں جیسے ہم لوگ ہیں تو ہم بھی سنتی پر عمل کر رہے ہیں، اب دو سنتیں ہیں، اب ایک سنت کو لے لیا، میرے شیخ نے عجیب بات فرمائی، فرمائے کہ دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ چاروں ائمہ حضرات ہیں، سب برحق ہیں، اس کو ایسا سمجھے کہ ایئرپورٹ جانے کے چار رستے ہیں، اب اگر اب سپر ہائی وے والے لوگ سوراپور والے ایئرپورٹ کہاں سے جائیں گے، وہ ایک ملیر والا رستہ آگے بن گیا ہے اپنے آپ، اس رستے سے ایئرپورٹ جائیں گے، ابو الحسن اور گلشن والے وہ ابو الحسن اسلامی روڈ راشد مینار روڈ سے جائیں گے، اور جو جمشید روڈ وغیرہ آگے رہتے ہیں وہ لوگ جو ہے اسٹیڈیم کے رستے سے یا شارع فیصل سے جائیں گے، ڈیفنس والے شارع فیصل سے، اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہی رستہ سب کو یہیں سے جانا چاہیے کیونکہ یہاں فضا صاف ستھری ہے، تو یہ کیا حماقت ہے کہ نہیں ہے، ارے بھائی سب کا مقصد کیا ہے، ایئرپورٹ جانا، بس وہ چار رستے ہیں، مقصد سب کا ایئرپورٹ جانا ہے، اور سڑکیں صاف ستھری رستہ محفوظ ہے، تو میرے شیخ نے فرمایا اصل میں چار ائمہ کا ہونا، چار ائمہ کا ہونا یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی قبولیت اور مقبولیت کی علامت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل میں ایک یا دو سنتیں تھی، تب کیا نتیجہ ہوا کہ یہ چار ائمہ حضرات ہو گئے، کسی نے ایک سنت کو لے لیا، کسی نے ایک سنت کو لے لیا، جھگڑا کرنے کی کون سی بات ہے بھائی، دیکھیے انسان کے سامنے کھانے رکھے ہوتے ہیں، کبھی بریانی ہے اور سالن بھی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں چاول سے پہلے شروع کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں روٹی سے پہلے شروع کرنا چاہیے، یہ بھی ایک طبعی مسئلہ ہے جو ہر جگہ الگ الگ ہوتا ہے، لہذا ہم ابھی سائیوال جانا ہوا تو وہاں پر وہ میں نے چاول سے شروع کیا، میرا ذوق ہوا تو چاول کھانا شروع کیا، تو وہ سائیوال کے جو میزبان تھے وہ کہنے لگے ہم لوگ روٹی پہلے کھاتے ہیں، میں نے کہا یہ تمہارا مسئلہ ہوگا، ہمیں اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، لہذا میرے دوستو ہر سنت مقبولیت کی علامت ہے، اب لیکن ایسے اب یہ جو منع کیا جاتا ہے کہ ایک امام ابو حنیفہ کے ماننے والے کو امام شافعی کی طرف نہیں جانا چاہیے، اصل میں اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر نفس پرستی شروع کر دے گا کہ جہاں مزیدار اور آسان لگے گا وہاں جانا شروع کر دے گا، اس لیے منع کیا ہے کہ اپنے ایک چھوڑ کر دوسرے رستے پر مت جاؤ، یہ ایک بات تھی جو ہم نے اپنا مسلک پیش کر دیا کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کہ جس میں کوئی جھگڑا ہوا کرنا نہیں، تو یہ بات تھی میرے دوستوں، چلیے جناب، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے وتلا هذه الآية اور اس آیت کو تلاوت فرمایا، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہے کہ ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی ایک معجزہ ہے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا رہے تھے، عربوں کے اندر رواج تھا اور ایک پیشہ تھا روزگار کا کہ دوسروں کی بکریاں لے کر اس کو اجرت پر چرایا کرتے تھے، چرایا نہیں بھائی چرانا، یعنی ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا، اس میں حصہ وغیرہ ہوتا تھا جو تھا مجھ کو معلوم نہیں ہے، بہرحال اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بکری اسی طرح سے اجرت پر چراتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے پیاس لگی تو ان کو دیکھ کر فرمایا کہ ہمیں بکری کا دودھ پلا دو، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے عرض کیا کہ میں نے میرے مالک نے مجھے دودھ پلانے کی اجازت نہیں دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اچھا ایک کام کرو, وہ بکری لے کر آؤ کہ جس نے ابھی بچہ نہ دیا ہو. تو وہ بکری لے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک, اپنا دست نبوت اس کے تھن پر پھیرا اور اس کے تھن نیچے لٹک گئے, اور یہ لٹکنا دودھ سے لبریز ہونے کی علامت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ دودھ نکالا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں آپ نے پیا, ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پلایا, مجھے بھی پلایا, اتنا خوشبودار, اتنا لذیذ, شیری یعنی میٹھا تھا کہ ایسا دودھ میں نے زندگی میں نہیں پیا. شہد سے زیادہ میٹھا, خوشبودار اور لذیذ دودھ تھا. فرمایا کہ میں نے پیٹ بھر کے پیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے پیا, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پیٹ بھر کے پیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست نبوت اور دست مبارک واپس تھن پر پھیرا اور وہ تھن واپس چلا گیا. بس اس معجزہ نبوت کو دیکھ کر آپ ایمان لے آئے. اور فرماتے کنتو سادسن سے اسلام, میں اسلام میں چھٹا تھا, یعنی چھٹے نمبر پر اسلام لے کر آئیے. اور خود فرماتے ہیں کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے براہ راست ڈائریکٹ براہ راست 70 سورت قرآن پاک کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی. اللہ اکبر, 70 سورتیں براہ راست آپ سے یاد کی, کیا اللہ شرف. اور یہ جو ہم نماز میں تحیات پڑھتے ہیں یہ بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سکھایا ہوا ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات وغیرہ, یہ جو آخر تک الی آخری, یہ بھی انہی کا سکھایا ہوا ہے. تو میرے پیارے دوستو, یہ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے, یہ آیت پڑھی, تو ہم نے پوچھا کہ یہ جو اسلام سینے میں داخل ہوتا ہے, سینہ کھل جاتا ہے, اس کے معنی کیا ہے. ما شرح احادیث آیا, اس آیت کی شرح کیا ہے, تشریح کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان نورا, کہ جب نور اللہ تعالیٰ کا جب نور دل میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے سینے کو کھول دیتا ہے, شرح صدر ہو جاتی ہے, جس میں کہتے ہیں شرح صدر, دل نور جو ہے وہ دل میں داخل ہو جاتا ہے, تو جس سے اس کا سینہ جو ہے وہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے, پھر اسلام کی باتوں پر عمل کرنا آسان اور اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنا آسان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پھر ایک اور بات عرض کی, ایک سوال اور یہ فرمایا کہ جس کے سینے میں یہ نور داخل ہو جائے گا اور اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے گا, تو کیا اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ اس کے سینے میں نور داخل ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وائٹ کلر کی گوڑی چمڑی دیکھ کر کہیں کہ کتنا نورانی ہے یہ, کیونکہ ہم لوگ گوری چمڑی کے بڑے عاشق ہیں نا, کہ جو گوری چمڑی ہو. تو بعض ہمارے مسلمان ملک میں ایسے بھی ہیں, کیونکہ وہاں وائٹ کلر کے کم پائے جاتے ہیں تو وہ لوگ گوری چمڑی والے پیر پر بڑے عاشق ہوتے ہیں. تو کوئی علامت ہو. تو میرے پیارے شیخ نے جب یہ حدیث شریف پڑھائی اس آیت کی تفسیر کے ساتھ, فرمایا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تین علامتیں ہیں اس کی. نمبر ایک, التجافی عن دار الغرور, یہ دنیا جو کہ دھوکے کا گھر ہے اس کا دل اس سے اچاٹ ہو جاتا ہے. یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, جیسے اس کو سمجھانے کے لیے میرے شیخ نے کئی مثالوں سے سمجھایا, محرمی رحمت اللہ علیہ کی مثال سے کئی باتیں سمجھائے. ایک واقعہ یہ بھی سنایا کہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے, تو ایک راستے میں ایک بہت نہایت حسین اور خوبصورت باندی وہ کنیز اور باندھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ جا رہی تھی اور سب آنکھ مچولی کر رہی تھی. تو جب یہ گزرنے لگے تو اس کی سہیلیوں نے کہا چلو اس بڈھے سے ذرا کچھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں, کچھ دل لگی کرتے ہیں. تو اس بڈھے سے پوچھا کہ ہاں بھائی, ہاں بڑے میاں, خریدو گے اس کو؟ تو بڑے میاں نے پوچھا کہ ہاں بھائی خریدیں گے. مالک بن دینار رحمت اللہ نے فرمایا ہاں خریدیں گے, کیا قیمت لگاؤ گے؟ کہا میں تو اس کے لیے 4 کھوٹے درہم بھی نہ دوں اس کے لیے. تو انہوں نے ہنسنے لگی, کہا بیوقوف, اس کے مالک نے اس کی قیمت 80,000 دینار لگائی ہے. تو اب لڑکیوں نے کہا کہ اس کی قیمت 4 درہم سے زیادہ نہیں ہے. لڑکیوں نے کہا چلو اس کو مالک کے پاس لے کر چلتے ہیں تاکہ جب پتا چلے کہ یہ بڈھا جو ہے کس بے وقوفی میں مبتلا ہے. جب مالک کے پاس گئے تو مالک کو بتایا قصہ ایسا ہے. تو اس نے پوچھا حضرت آپ کو کیا ہو گیا کہ 80,000 دینار میں نے لگایا, آپ کہتے 4 درہم؟ تو فرمایا کہ ہاں بھائی, بات یہ ہے کہ جس سودے میں عیب ہو اس کی قیمت کم ہوتی ہے. آپ تھوڑا ادھر ہو جائیں اور ادھر ہو اور خوب اچھی طرح کھسک جائیں. ایک مولوی صاحب کے لیے جگہ بنوا رہا ہوں میں. آپ ادھر تباش کر رہے ہیں, وہ ادھر ہیں. تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات یہ کہ جس سودے میں عیب ہوتا ہے اس کی قیمت کم ہوتی ہے. حیران ہو گیا, اتنی حسین خوبصورت اور دہلی کی زبان میں کنچا بھی ہے, دہلی والوں کی زبان ہے یہ, کیونکہ میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں یہ جو ہے یہ دہلی والے لوگ ہیں, ان کی زبان میں بولا جاتا ہے کنچا, اور میں دہلی کا نہیں ہوں بھائی, لیکن یاروں سے دوستی لگائے ہیں تو کچھ کہنا پڑے گا نا, ان کی بھی بولی بولنی پڑے گی. اب وہ جو ہے کہا حضرت ایسی؟ ہاں. فرمایا بات یہ کہ اس کے اندر 4 عیب ہیں. کہ اس کے اندر عیب؟ فرمایا ایک عیب تو یہ ہے کہ اگر یہ جو ہے تمہاری حسینہ اور معشوقہ یہ پخانہ کرتی ہے, پیشاب کرتی ہے اور گندی ہوا کھولتی ہے, یعنی اس کے پاس 3 ملک ہیں. میرے مرشد نے فرمایا ہگستان, موتستان اینڈ پاکستان. فرمایا اس لیے تم ان پاکستان میں کیوں جاتے ہو؟ ارے پاکستان میں کیوں نہیں آتے؟ تو اس کے پاس تین ملک ہیں, لہذا جو حسینوں کے پاس جائے گا اس ملک کا ویزا بغیر انٹری, یعنی انٹری بغیر یہ مل جائے گا, یہ ویزا ہٹتی ہے, موتی ہے اور بادتی ہے, یہ 3. اور ایک ایپ اور دوسرا ایپ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر یہ 10 دن نہائے نہیں تو اس کے پاس سے ایسی سڑی بھی بدو آئے کہ ناک دینا مشکل ہو جائے. 2 عیب. اور فرمایا تیسرا عیب اس کے اندر یہ ہے کہ آج یہ 16 سال کی کیسی, اس کے کالے بال, اس کی شربتی آنکھیں, اس کی ستواں ناک, اس کے گلابی ہونٹ, اس کے شربتی, اس کے انار جیسے گال, سرائی نما گردن, مخروتی انگلیاں, لچکدار کمر وغیرہ وغیرہ, آج یہ 16 سال کی کیسی سویٹ ہارٹ معلوم ہو رہی ہے. جو اس سویٹ ہارٹ کو, 16 سال کی سویٹ ہارٹ کو جب 60 سال کی عمر میں دیکھے گا تو وہ جو سویٹ ہارٹ کو دیکھ کر مزہ آ رہا تھا نا, اب ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. کیوں جناب؟ دیکھیے سویٹ ہارٹ پر ہارٹ اٹیک, ٹھیک ہے نا, 16 سال کی وہ سویٹ ہارٹ لگ رہی ہے اور 60 سال کی ایسی ہو جائے گی کہ اس کو دیکھ کر ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. پھر کہے گا ہائے افسوس کہ ہم نے اپنی جوانی کس پر برباد کی, اپنی زندگی کس پر برباد کی. کہا ایک دن یہ بڈھی ہو جائے گی, اس کے کالے بال سفید, اس کے گال اندر پچک جائیں گے اور دانت نکال کر اس پر ٹوتھ برش کر رہی ہوگی. اور منہ ٹیڑھا اور پائریا کی بدبو سے منہ میں سڑاند ہوگی اور چہرے پر اور ہاتھوں پر جھریا ہوگی، ہاتھ میں راشا، گردن بھی ہل رہی ہوگی، کمر بھی جھک جائے گی، یہ نقشہ بدل جائے گا. اور فرمایا کہ چوتھا عیب اس کے اندر یہ ہے کہ ایک دن یہ مر جائے گی. لاکھ مان لو حسین ہو. میرے مرشد نے سنایا کہ بھولپور کے اندر ایک شخص تھا ہندو، وہ پاگل تھا، تو وہ ایک بات کہتا تھا کہ ہم جانتے تو اس سے کبھی پیار نہ کرتے، ہم جانتے تو تجھ سے کبھی پیار نہ کرتے. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ جملہ بڑا گدگدی لگاتا، تو میں نے ایک آدمی کو پیچھے لگایا کہ معلوم کرو یہ کیوں کہتا ہے. تو پتا یہ چلا کہ وہ ہندو ایک لڑکی پر عاشق تھا، ہندو لڑکی پر، اور دونوں کی شادی بھی ہو گئی، لیکن ایک سال کے اندر اندر وہ مر گئی. تب وہ اس کے عشق میں پاگل ہو گیا اور یہ شعر پڑھتا تھا، مصرا، ہم جانتے تو تجھ سے کبھی پیار نہ کرتے، تو مرنے والی ہے نا. تو لہذا جتنی حسین ہو، کتنے حسین لڑکا ہو یا لڑکی ہو، سب کی شکلیں بگڑنے والی ہیں، صورتیں بگڑنے والی ہیں، قبر میں ان کا جنازہ اترنے والا ہے. بلکہ میرے شیخ نے فرمایا حسینوں کی دو قبریں بنتی ہیں. عجیب جملہ ہے، دیکھیے حضرت نے فرمایا حسینوں کی دو قبریں بنتی ہے، ایک تو پہلے جو ہے بڑھاپے کے قبرستان میں جاتا ہے حسین، پھر اس کے بعد مٹی کے قبرستان میں جاتا ہے. عجیب، دیکھیے کیا علم ہے. پہلے بڑھاپے کے قبرستان میں جاتا ہے. اب ذرا بڈھے کو کوئی عید کا جوڑا تو دلا کر دکھا، اس کے یہاں افطار پارٹی کیوں نہیں، اس پہ افطار پارٹی پہ اس کو کیوں نہیں بلاتا، یا افطاری کی دعوت اس کی کیوں نہیں کرتا، افطاری اس کے گھر پہ کیوں نہیں بھیجتا، کھجورے بھی نہیں دیتا اس کو، تو کوئی نہیں پوچھتا. تو اس لیے میرے دوستوں، یہ حسین دور سے بڑے چمکدار ہیں، لیکن ان کی حقیقت گندگی ہے، پیشاب. بعض دور دور سے بس اچھے ہیں، اور قریب جائے تو گندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو دل کو فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جس کا دل اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، تو پھر وہ ان عورتوں کے چکر میں نہیں آتا، ان لڑکوں کے چکر میں نہیں آتا. وہی لڑکے جو آج بڑے گلاب جامن جیسے لگ رہے ہیں نا، جب ان کی بڑی بڑی مونچھیں نکل آئیں گی، یہ مونچھوں کو یوں تاؤ دے کر، پھر ذرا ان کو موبائل نیا دلا کر تو دکھائے، موبائل میں بیلنس ڈالے پھر ان کے. اس لیے میرے دوستو، التجافی عن دار الغرور، یہ دنیا جو کہ دھوکے کا گھر ہے، اس کا دل اس سے اچاٹ ہو جاتا ہے. ایک ہو گیا نا، ایک مثال سے سمجھ میں آ گئی نا. نمبر دو، میرے مرشد نے فرمایا کہ مارومی فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے قلعہ بڑا مضبوط تھا، اور دشمن بادشاہ اس کے قلعے کی تاک میں تھا، لیکن اس بادشاہ کے قلعے میں ہر طرف سے حفاظتی حصار زبردست تھا، یہاں تک کہ اس نے سی سی ٹی وی والے کیمرے بھی لگائے ہوئے تھے. سی سی ٹی وی کیمرہ سمجھتے ہیں نا؟ نہیں سمجھتے؟ ارے یہ آج کل جو حفاظتی کیمرے نہیں لگے ہوتے جگہ جگہ، یہ جو کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اب تو ترغیب دی جا رہی ہے کہ مدرسوں میں بھی لگاؤ، اور معتمین صاحب کو یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ مدرسۃ البنات میں بھی لگاؤ، تاکہ نگرانی ہو سکے بیچاریوں کی. سی سی ٹی وی، لہٰذا یہ جو لاہور میں بم دھماکہ ہوا تھا، اس کی سی سی ٹی وی بی بی سی نے جاری کی تھی. ہمارے ایک دوست نے دیکھ کر بتایا تھا کہ پولیس والے کیسے بھاگ رہے تھے، صاحب بتا رہے تھے. تو یہ سی سی ٹی وی، اب وہ جو ہے پورا ہر طرح سے سیکورٹی کا انتظام بہترین. اچھا، اس کے اندر پانچ دریاؤں سے پانی آتا تھا. تو ایک وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ حضور، دشمن بادشاہ ہماری تاک میں ہے، ہمارا ہر چیز، ہر کام پرفیکٹ ہے، لیکن ایک کمی ہے، وہ یہ کہ جو پانی ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، ایک کام کر لیجئے کہ ایک کنواں اندر کھود لیجئے. بادشاہ نے کہا کیا بے وقوفوں والی باتیں کرتے ہو تم، ارے بھائی ایک دریا، دو دریا، تین دریا، چار نہیں پانچ دریا سے پانی آ رہا ہے، دشمن بند باندھے گا تو ایک پر باندھے گا، دو پر باندھے گا، پانچ پر کیسے بند باندھے گا، اور وہ بھی دریا پر. اب وزیر کیا بولے بادشاہ کے آگے، تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اب دشمن بادشاہ کو خبر لگ گئی، اس نے رابطہ کیا چندول گروپ سے، دا وزیرستان گلو نہ دے. جندول گروپ سے لاتا کیا اور ان سے کہا کہ بھائی ہمیں بہت سارے ڈمپروں کی ضرورت ہے, مٹی والے ڈمپر چاہیے, اور لائن لگا دی ڈمپروں کی, کہا ہم تمہیں ڈبل قیمت دیں گے اور ساتھ میں چنڈی تمہیں مفت میں ملے گی اور کھڑا ہوشا بھی کھلائیں گے. اب اس کے بعد وہ راتوں رات بادشاہ نے پتا چلوایا, جاسوسوں نے بتایا دشمن بادشاہ کے کہ ان کی کوئی کمزوری نہیں, لیکن ایک کمزوری ہے, وہ یہ کہ پانی باہر سے جاتا ہے ان کیا. اگر پانی بند کر دیا جائے, اگر پانی بند کر دیا جائے تو یہ تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے اور ہمیں لڑنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. لہذا ہمیں اپنی فوجی ساز و زبان پر زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جو پیسہ بچ جائے اس کو ہم تعلیم پر اور میڈیا پر خرچ کر لیں, تاکہ زیادہ ضروری چیز ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ بالغ کیسے ہوا جاتا ہے. یہ زیادہ ضروری ہے, کیونکہ کھانے چینی مہنگی ہو کوئی بری بات نہیں ہے, آٹا مہنگا ہو کوئی بری بات نہیں ہے, موبائل فون سستا ہونا چاہیے, موبائل فون زیادہ ضروری چیز ہے, کیونکہ آخر رات کیسے گزرے گی, دن تو گزر ہی جائے گا نا بھائی, کیونکہ دن کا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے ہمارے ہاں راتوں کو لائٹ نہیں ہوتی, دن میں روشنیاں جلتی ہیں, ہر گھر کے آگے دن میں روشنی جلتی ہے. کیوں؟ اصل ضرورت تو بھائی دن میں ہی ہے, رات کو کیا کرنا ہے, رات میں تو سونا ہوتا ہے, اور ویسے بھی اندھیرے پہ موبائل میں بات کرنی ہوتی ہے وہ ایک گھنٹے کے پیکج لے کر. تو موبائل فون سستا ہو یہ زیادہ ضروری ہے, پیٹرول مہنگا ہو, آٹا مہنگا ہو, چینی مہنگی ہو, کیا ہے بھائی, اصل چیز ہے معشوق پٹنا چاہیے, یہ زیادہ ضروری چیز ہے. جس کے جتنے زیادہ معشوق ہو گئے اس کو اتنا زیادہ ترقی ملے گی, ترقی, یہ ترقی کا ایک راستہ یہ بھی ہے, کیونکہ انگریزوں نے ترقی اسی طرح کی, چڈی پہن کر, اسکرٹ پہن کر, کیونکہ ہم بھی چڈیاں پہنیں گے نا تو ہم بھی بہت ترقی کریں گے, چاہے اسکول کالج نہ جائیں اور چاہے یونیورسٹی نہ جائیں, کوئی ڈگری حاصل نہ کریں, چڈی پہنے بہت ترقی ہوگی, کیونکہ اس سے ترقی کی راہیں کھل جاتی ہیں. اب بادشاہ نے مٹی کا انتظام کیا, راتوں رات جبکہ ان کے یہاں جشن منایا جا رہا تھا, وہ جشن میں مشغول تھے, بادشاہ نے پتا چلا لیا کہ آج ان کے اخاذات ہیں سب شراب اور شباب اور کباب میں مست ہوں گے. تب بادشاہ نے پتا چلوا کر دشمن نے سارا کا سارا ڈمپروں کا انتظام کر کے کھٹاکھٹ مٹی ڈلوا کے راتوں رات سارے کے دریاؤں پر بند باندھ دیا, مٹی سے بند. اب سارے لشکر, شہزادے, بادشاہ اور سب مست سوئے ہوئے. اب جب صبح اٹھے تو بادشاہ سلام لیٹرین میں گئے, اب اس کے بعد پانی کھولا تو اس میں سے شر ہوا کی نکلنے لگی, بیچارے آواز بھی نہیں لگا سکے, او بھائی موٹر چلا دو, یہ بھی خاص آواز ہوتی ہے. اور پہلے زمانے میں جب اتنی ٹنکیاں ونکیاں نہیں ہوتی تھی نا تو اس وقت تو زیادہ خاص آواز ہوتی تھی, پانی ختم ہو گیا پانی دے دو, بچپن کے واقعے کی. اب تو ماشاءاللہ پانی کی اتنی فراوانی ہے کہ سبحان اللہ, خصوصاً اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, یہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں نا یہاں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے, اتنی فراوانی ہے کہ پانی آپ کو سڑکوں ہی سڑکوں پہ نظر آئے گا, گھروں کے علاوہ بھی. اور واقعی اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ الحمدللہ بجلی نہ ہو خیر ہے, پانی خوب ہے, لیکن بجلی بھی اللہ کا شکر ہے بہت اچھی ہے الحمدللہ. یہ اور بات ہے کنڈے کی ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, ہم چبلیغ میں چلا لگا لیں گے, مدرسے میں چندہ دے دیں گے, زکاة دے دیں گے, ارے سب سب باقی معاف, اب کسی کا مال کسی سے قرضہ لیا اس کو واپس نہ کرے, کوئی بری بات نہیں, بس زکاة دینی چاہیے, مجمع دفتر کے باہر کھڑا ہونا چاہیے, پتا چلے گی کتنے زکاتی آتے ہیں جی. اور باقی بجلی چوری کا کیا ہے, ایک چلا لگے گا سب ٹھیک ہو جائے گا, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اس لیے ہمیں ایک دوست نے بتایا کہ بعض لوگ یہی کرتے ہیں کہ قرضہ لے کر چلے پہ چار مہینے کے لیے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ قرضہ بھی معاف ہو جائے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے. اب وہ جو صبح اٹھا تو دیکھا کہ پانی نہیں, آواز لگائی, اب سارا حال خراب, تو بادشاہ نے اسی وزیر کو بلایا کہ جس وزیر نے کہا تھا، کیونکہ اگر کوئی آج عقل مندی کی بات بتایا تو اس کو پتا ہے کیا بولتے ہیں، کہتے منحوس نحست کی باتیں مت کرو، توبہ توبہ ایسے ہی ہو جائے گا. یہ بھی عجیب معاملہ ہے. یعنی کوئی آدمی تقدیر بتائے نا تو اس کو کہتے ہیں نہیں ارے توبہ توبہ، او ایسی بات منہ سے نہیں نکالو، یہی ہو جائے گا. ارے بھائی عقل بھی کوئی چیز ہے، تدبیر بھی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے تدبیر کا ہمیں مکلف بنایا ہے کہ تمہارا کام ہے تدبیر اختیار کر کے ہم پر بھروسہ کرو. اب یہی ہوا، بادشاہ نے اس وزیر کو بلایا، کہا بھائی تم نے مشورہ دیا تھا نا کنواں کھودنے کا، لاؤ بلاؤ اب وہ سائیکل والے کو جس کے لکھا ہوتا ہے کنواں کھودنے والا، بورنگ والا، بلاؤ اب اس کو. اس نے کہا حضور اب مشکل، اب ممکن نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا بات یہ حضور، یہ اتنا کنکریٹ کا فرش ہے، شاندار ایسا فرش ہے کہ اس فرش کو کھودنے میں مہینوں لگ جائیں گے، اور پانی کا یہ عالم ہے، اب پانی بالکل ختم ہے. بس محرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نتیجہ کیا ہوا، کیوں؟ کیونکہ کنواں ایسا تھا، بادشاہ دشمن نے کچھ نہیں کیا، صرف یہ ہوا کہ پانی رچھو در گیا پر بند باندھ کر پانی بند کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ سب بادشاہ، شہزادے، اس کے محل والے، اس کے فوج والے، وزرا، سب کے سب تڑپ تڑپ کر پیاس سے سب نے جان دے دی. محرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں یک چاہے شورے آزما، اگر اس کاش اس وقت ایک کنویں، ایک کنواں کھارا پانی کا اگر کھود لیتے، یک چاہے شورے آزما بہترس سے جہون شیری، کہ سینکڑوں اگر دریائے نیل، دریائے فرات اور دریائے جہون ہوتے، ایک کھارا پانی کا کنواں اس وقت کام آتا، کہ کم سے کم تڑپتے تڑپتے جان تو نہ دیتے، مرتے نہیں میرے دوستوں. بس میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا، یہ واقعہ سنا کر فرمایا کہ یہ جو ہمارا دل ہے نا، یہ اس دل میں بھی ہم پانچ جگہوں سے لذت کو درامد کر رہے ہیں، آنکھوں کو دیکھ کر، اس کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے، قوت باصرہ یعنی دیکھ کر ہم دل میں لذت کو درامد کر رہے ہیں، درخت کو دیکھا، اچھی چیز کو دیکھا، دیکھتے ہیں تو دل میں قوت آتی ہے اور دل میں خوشی آتی ہے، اسی سے ہمارا عیش ہے. وہ جو قلعے والے عیش کر رہے تھے نا، ہم بھی، یہ ہمارا دل جو ہے وہ قلعے کی طرح ہے، اس میں ساری لذتیں باہر سے آ رہی ہیں آنکھوں کے ذریعے سے، اس کا نام ہے قوت باصرہ. کانوں کے ذریعے سے آواز سنتے ہیں، اچھی تلاوت سنتے ہیں تو کیا ہے؟ کانوں کے ذریعے سے قوت، اس کا نام ہے قوت سامعہ. اور ناک سے سونگ کر، ہاں ہاں آج تو کباب بنایا ہے، واہ مزہ آ گیا، بریانی، واہ 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 مزہ آ گیا. اب کیا ہے؟ ناک سے سونگ کر قوت شامہ، اس سے سونگ کر ہم دل میں لذت کو درامد کر رہے ہیں. اور قوت ذائقہ، کہ زبان پر سموسا اور رول اور کباب گیا، بریانی آئی، واہ 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 کیسی خوشی، واہ مزہ آ رہا ہے، دل میں آ گئی، اس کا کیا نام ہے؟ قوت ذائقہ. چار ہو گئی. نمبر پانچ، قوت لامسا، چھو کر کہ نوٹوں کی گڈی ہاتھ میں آئی ہے. خیر اب تو پہلے جالے نوٹ نہیں رہے، پہلے والے جو نوٹ ہوتے تھے اس کی خاص خصوصیت بھی تھی، اس کی خوشبو ایک خاص ہوتی تھی. اب جو نئے نوٹ آئے اس میں وہ خوشبو نہیں ہے جو پہلے والے نوٹوں میں ہوتی تھی. لہذا اس کی ہاتھ میں آتے ہی وہ پتہ چلتا تھا کہ کوئی چیز آ گئی. بہرحال ڈالر ہاتھ میں آتا ہے اور پھر بڑی کھوپڑی والا ڈالر ہو، جو ڈالر میں بھی قسم ہے نا، بڑی کھوپڑی والا، تو بڑی والی کھوپڑی والا ڈالر ہاتھ میں آتا ہے، سونے کا بسکٹ ہاتھ میں آتا ہے تو کیسی لذت آتی ہے. گاڑی میں بیٹھا ہے، گاڑی کو چھوا ہے، اپنا 20-30 ہزار روپے کا موبائل ہاتھ میں ہے، اس کے دل میں ایک لذت آ رہی ہے، سرور آ رہا ہے، ایک جو ہے وہ لذت اپنے دل میں درامد کر رہا ہے. تو میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ یہ پانچ قوت خامسہ، حواس خمسہ، ان پانچ قوتوں کے ذریعے سے وہ دل میں خوشی درامد کر رہا ہے. میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں ایک دن اسرائیل علیہ السلام آنے والے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ وہ ٹینٹوا دبائیں گے، موت کا پیغام لے کر آئیں گے. اب حواس خمسہ، یہ پانچ کے پانچ کا ذریعہ ختم. فرمایا اس وزیر نے جو مشورہ دیا تھا کہ ایک حضور، ایک کنویں پانی کا، ایک کھارے پانی کا کنواں اندر کھود لیجئے، تاکہ جو ہے کہ جب اگر دشمن بادشاہ وہ جو آپ کی تاک میں لگا ہوا ہے جب وہ بند باندھے تو وہ کھارا پانی کام دے. تو میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں اسی طرح سے اللہ والے جو یہ فرماتے ہیں، اللہ والے جو روتے ہیں کہ اپنے دل میں اللہ تعالی کی محبت کی آگ جلا لو، اللہ تعالی کی محبت کا کنواں اپنے دل میں حاصل کر لو، ایک علم کا کنواں، معرفت کا کنواں، اللہ تعالی کی محبت کا کنواں اپنے دل میں حاصل کر لو، تاکہ اگر اسرائیل علیہ السلام آ کر اگر بند باندھے تو وہ جو ہمارا دل کا جنریٹر ہے میرے دوستو، وہ ہمیں مست فراں شادہ اور غزل خواہ رکھے گا. لہذا اس دنیا کے بعد بھی ہم مست اور اللہ کی محبت میں سرشار رہیں گے. لہذا بزرگوں نے فرمایا کہ کتنے اولیاء اللہ ایسے ہیں کہ جو اپنے قبر میں نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن مجید پڑھتے ہیں میرے دوستو. لیکن یہ نعمت کب ملتی ہے؟ یہ نعمت جو اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل کر لیتا ہے. اگر وہ سمجھے کہ یہ لذتیں ہمیں مل رہی ہیں یہ سب کافی ہیں, میرے دوستو موت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے, موت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے. ایک دن وہ آ کر ہمیں دبوچ کر پھر لے جائے گی, پھر اس وقت ہم کہیں گے کاش تھوڑا سا وقت مل جائے. اس سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب واقعہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے, ایک جگہ رکے, دیکھا ایک قبر ہے, آپ اپنی سواری سے اترے, قبر کے قریب جو ہے دو رکعت آپ نے نماز پڑھی, اور نماز پڑھ کر پھر آپ کے ساتھ پھر دوبارہ سواری پر سوار ہوئے. ساتھیوں نے پوچھا حضرت ایک بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے یہ جو عمل کیا اس کا راز کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ قبرستان کے اندر اپنی قبر میں لیٹا ہوگا اور وہ یہ تمنا کر رہا ہوگا, اے کاش کہ مجھ کو اتنا وقت مل جائے کہ میں اللہ کے حضور میں اللہ کے لیے دو رکعت نماز پڑھ لوں. لیکن اس کی یہ تمنا پھر پوری نہ ہو سکے گی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آج میری جان میں جان موجود ہے, میری زندگی میں زندگی موجود ہے. اس مردے کو تو حسرت ہوگی لیکن میں اس حسرت میں کیوں پڑھوں؟ ذرا میں نے دو رکعت پڑھ لی. تو میرے دوستو پھر اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر ہم بے بس ہوں گے, پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. لہذا یہ جو دنیا ہے, یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں ہمارا مال, ہماری فیکٹری, ہمارا کاروبار, ہمارے مکان, فلاں فلاں جگہ پلاٹ, اور اتنا جو ہم نے سونے کے بسکٹ, اور اتنی ڈمپر, اتنی مشینیں, یہ ہمارا قالین, یہ جو ہم نے ڈالر جمع کیا ہوا ہے, میری اتنی اولاد ہے, ارے صاحب بڑا اچھا ہوگا. لیکن میرے دوستو جب آنکھ کھلے گی پتا چلا, جب آنکھ ہماری بند ہو پتا چلا نہ ڈمپر گئے, نہ مشینیں گئی, نہ مکان گئے, نہ پلاٹ کے کاغذات گئے, نہ ڈالر گیا. وہ سب جو چیزیں جن کو ہم بڑا کمال اور جس پر تکیہ کیے بیٹھے تھے وہ سب کا سب یہی رہ گیا, اور اکیلے قبر میں جا رہے ہیں. اس لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے, پہلا یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتا ہے اس دھوکے کے گھر. یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ جتنے جانے آئی ان نفوس کو کھا گئی, یہ دنیا سب کو کھا گئی اور سب کو قبر میں ڈھکیل دیا, اور وہ اپنے مست ہے. دنیا اپنے مست ہے میرے دوستو. اس لیے کیا فرمایا کہ جس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں اس کو یہ نعمت عطا فرماتے ہیں کہ وہ پھر اس دنیا جو کہ دھوکے کا گھر ہے اس سے دل نہیں لگاتا. نمبر ایک علامت. اب نمبر دو, وہ مجھے یاد ہی نہیں آ رہی. ہاں دوسری کیا ہے؟ الانابتو الى دار الخلود. لہذا جب وہ دنیا کو پتا چل گیا کہ یہ دھوکے کا گھر ہے, اب وہ کیا کرتا ہے کہ کہا کہ یہ وطن میرا عارضی ہے اور ہمارا اصلی وطن کیا ہے؟ وہ جنت ہے. جہاں سے ہم آئے ہم کو واپس ہی وہیں جانا ہے. لہذا پھر وہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ یہ کام کرتا ہے, میرے شیخ فرماتے ہیں یہ جو مجلس ہے نا, حضرت نے اس مجلس کا نام رکھا پردیس میں تذکرہ وطن. پردیس میں تذکرہ وطن, یعنی پردیس میں وطن کا تذکرہ ہو رہا ہے, اور وطن کی جائیداد بنانا اور وطن کی یاد کی باتیں ہو رہی ہے تاکہ وطن کی یاد آئے اور ہم اپنے وطن کی تیاری کریں. لہذا فرمایا کیا کہ پھر جس پر اللہ تعالیٰ یہ کھول دیتے ہیں دنیا دھوکے کا گھر ہے, پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے اصلی وطن کی تیاری کرتا ہے. اب نماز میں ہے, روزہ رکھ رہا ہے, ذکر ہے, اپنے اخلاق کی اصلاح کی فکر کر رہا ہے, اللہ والوں سے تعلق کر کے اپنے نفس کا تزکیہ کرا رہا ہے, دل میں غیر اللہ کی محبت کو نکلوا کر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے, ذکر اللہ میں ہے, مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے وہ جو ہے اپنے وطن میں بھیجتا چلا جا رہا ہے. اپنی کرنسی اور اپنا مال اور اپنے مکانات وہ وطن میں بھیجتا چلا جا رہا ہے. تو دو علامت کیا ہو گئی؟ وہ پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ اب جب دنیا دھوکے کا گھر ہونا اس پر کھل جائے گا, اب وہ آخرت کی تیاری میں لگ جائے گا. الانابتو الى دار الخلود, کہ میرے جس عمل سے, میرے شیخ فرماتے دین کیا ہے, فرماتے جس کام سے اللہ خوش ہو وہ کام کر لو, اور جس بات سے ہمارا مالک مال اور پالنے والا ناراض ہو وہ کام چھوڑ دو. بس یہی دین ہے. جس بات سے اللہ خوش ہو وہ کام کر لو, اور جس بات سے اللہ ناراض ہو وہ کام کو چھوڑ دو. یہی دین ہے. تو دو ہو گئی نا. اور تیسری علامت کیا ہے؟ الاستعداد للموت قبل نزولی, مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. کیا مطلب؟ وصیت بھی بنا لے کہ بھائی میں نے فلاں آدمی کو اتنا پیسہ دینا ہے, اگر رسید ہے وہ رسید بھی رکھ دے, فلاں آدمی سے میں نے اتنا پیسہ وصول کرنا ہے, وہ سب لکھا ہوا ہے. میری نمازیں اتنی باقی ہیں وہ لکھ کے رکھ لی, اس میں ترمیم کرتا چلا جا رہا ہے, میرے روزے اتنے باقی ہیں, میں نے فلاں فلاں کا اتنا پیسہ دینا ہے, میں نے فلاں فلاں کا یہ حق ادا کرنا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ حضرت نے یہ اشتہار لکھ کر چھاپا, حضرت وہ شعر میں تھا لیکن وہ کیا جس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں نے کسی کو مارا ہو, کسی کو ستایا ہو, آج وہ آ کر مجھ سے بدلہ لے, قیامت کے دن یہ معاملہ نہ رکھے, کسی کا کوئی لین دین ہو وہ دنیا کے اندر کر لے. لہذا میرے دوستو اب وہ اپنی وصیت تیار ہے, اپنی فائل تیار کی ہوئی ہے, اپنی نمازیں, اپنے تلاوت کے سجدے باقی ہیں, اپنا روزہ, اپنے اعمال, سنتوں پر عمل کر کے اب وہ بالکل اس تیاری میں 100% شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزار کے اس تیاری میں کہ کب اسرائیل علیہ السلام میرے ڈپارچر کے لیے جہاز لے کر آئے اور میں اس جہاز میں بیٹھوں اور اپنے مولا کے پاس چلا جاؤں. اس نے اپنی تیاری کی بھی ہے. میرے شیخ نے فرمایا بالکل ایسے تیار اللہ والے, اللہ جس طرح سے روحانی جسمانی بیوٹی پارلر ہے وہاں دلہن کو سجایا جاتا ہے تاکہ شوہر اس کو دیکھ کر پیار کر لے, دلہن تیار ہو جاتی ہے اب منتظر ہوتی ہے کہ میرا شوہر آئے گا اور میرا پیا آئے گا کب مجھے لے جائے گا. فرمایا اسی طرح سے خانقاہوں میں روحانی بیوٹی پارلر کیا جاتا ہے, وہاں پہ بندے کو تیار کیا جاتا ہے وہ پیا کے انتظار میں, مولا کے انتظار میں کہ میرا پیا کا جو ہے وہ سفیر آئے گا اور کسی وقت بھی مجھے لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جائے گا. لہٰذا وہ اس انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ میرے معاملات بالکل درست ہو جائیں اور میں اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے مطابق کر کے بالکل تیار بیٹھا رہے. اس لیے ایک واقعہ سنا کر بس ختم کرتا ہوں. ایک شخص نے بزرگوں کا امتحان لیا, بعضوں کو شوق بھی ہوتا ہے اور یہ شوق اچھا نہیں ہے میرا, اور وہ امتحان کیا لیا کہ ایک بزرگ کے پاس گیا, ان سے جا کر کہا کہ حضرت اگر آپ کو پتا چل جائے کہ کل آپ کی موت ہونے والی ہے تو آپ کیا عمل کریں گے. اس طرح تمام بزرگوں کے پاس گیا, کسی نے کہا کہ بھائی میں توبہ کروں گا, نماز پڑھوں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, سب حضرات نے مختلف باتیں کہیں. ایک عارف اللہ والے کے پاس گیا, ان سے بھی یہی بات عرض کی تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں جیسا ہوں بس وہی ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. تو حیران ہوا کہ حضرت موت کتنی بڑی چیز ہے اور آپ فرما رہے میں کچھ نہیں کر سکتا. تو ان بزرگ نے فرمایا بات یہ ہے کہ تم یہ بات کر رہے ہو کل موت آئے گی, میں تو منتظر ہوں ابھی موت آئے گی, لہذا میں نے اپنی فائل پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے, میں نے اپنے جتنے اعمال ایسے کہ پتا چلے کہ بس موت ابھی آنے والی ہے تو اس ایک گھڑی سے پہلے جو مجھے اپنے کام کرنے چاہیے تھے میں پہلے ہی اس کام میں لگا ہوں, لہذا میں تو خود موت کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں. اس لیے میرے دوستو ہمارا یہی رہنا چاہیے کیونکہ موت کا وقت معلوم نہیں ہے, نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. ایسا نہیں ہے کہ ہم بڈھے ہوں گے, یہ بڈھے ہو کر مرنا یہ ضرور نہیں ہے. کتنے ایسا معاملہ ہوا کہ بڈھے باپ نے اپنے جوان بیٹے کو دفن کیا. اللہ اللہ میرے دوستو اگر ہم اس دھوکے میں پڑے کہ ہمارے بال سفید ہوں گے, ہمارے بچوں کی شادیاں ہوں گی, بعد میں دیکھا جائے گا اور بعد میں ہی ہوگا. میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو میرے والد صاحب کی عمر اس وقت تقریباً 43 سے 44 برس کی تھی, یعنی جوان 44-43 کو تو کیا جوانی کہا جاتا ہے نا, اس وقت ان کا انتقال ہوا یہ عمر تھی تو پتہ ہی چلا. اور بچے کتنے, 7 بچے, میں 2 مہینے کا تھا اس وقت. لیکن والد صاحب انتقال کر گئے, اب وہ چلے گئے, ان کا وقت جو تھا وہ پورا ہو گیا. اب یہ کہتے رہے فلاں مرض تھا فلاں, بات یہ تھی کہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا تھا اس وقت کو پورا کر کے وہ چلے گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. اور رہی بات کیا بچوں کا کیا ہوگا, تو ہم بھی تھے یتیم, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا پالا کہ بادشاہوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے پلوا دیا. تو کیا ہے میرے دوستو اپنا کام پورا کر کے رکھے, آخرت کی ہم لوگ تیاری کر کے رکھے, اسی آخرت کی تیاری یعنی پردیس میں رہ کر وطن کی تیاری یہ اللہ والوں کیا کرائی جاتی ہے, تاکہ سر سے لے کر پاؤں تک ظاہر اور باطن, صورت اور سیرت, ہمارے اخلاق, ہماری معاشرت, ہمارے معاملات, ہماری عادات اور ہماری عبادات اور ہمارے عقائد وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے مطابق ہو جائے, فائل مکمل ہو جائے, بس اسرائیل سلام آئے, بس فائل حوالے کی اور چلو بھائی چل پڑو. آب آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ تعالیٰ یا اللہ واخر دعوانا